الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سنت کیا ہے اور اس کی تعین کے لیے کیا اصول اختیار کرنے چاہیے، ہم نے اس بات کا مطالعہ مکمل کر لیا. اس میں چند چیزیں زیر بحث آئیں. اس سے پہلے کہ آپ اپنے سوالات پیش کریں، ان میں سے بعض بنیادی چیزوں کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض حقائق خلاصے کے طور پر سامنے آئیں. مثلاً ایک چیز یہ زیر بحث آئی، ایک چیز دین فطرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ہدایات ہم سنت کے تحت نہیں بلکہ جان فطرت کے تحت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین فطرت کیا چیز ہے، کو متعین کر لینا چاہیے. وہ کیا فرق ہے کہ جس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پا جاتی، ایک چیز قرآن کا حکم قرار پا جاتی، اور ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کا حکم نہیں ہوتی. وہ سنت میں ہوتی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو سنت کے لفظ یا اصطلاح سے تعبیر نہیں کرتے. تو بالاجمال ان چیزوں کی طرف اشارے ہو گئے تھے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پریسائز طریقے سے ان کا خلاصہ سامنے آ جائے، تاکہ پھر ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں، یعنی اب ہمیں اصل میں سنت کی فہرست کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرنا ہے، جب ہم ان کو اپلائی کریں یا ان کا اطلاق کریں تو چیزوں میں خلط مبز کا امکان باقی رہے. دیکھیے، انسان کی جبلتوں کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی انسان کو جو چیزیں بطور جبلت حاصل ہوئی ہیں، مثلا جنس کی جبلت ہے انسان کے اندر، بھوک کی جبلت ہے انسان کے اندر، ان کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عام طور پر انسان مانی لیتا ہے. انسان کی جب فطرت کہا جاتا ہے تو یہ درحقیقت کے تین چیزوں سے عبارت ہے. انسان کا ایک مادی وجود ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے. یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں. یعنی ہم یہ احساس رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے اور باقی بعض مخلوقات کے درمیان فرق بات ہوتا ہے. ہم اس میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں، یہ چیز کپڑے کو نہیں لگنی چاہیے، یہ چیز جسم کو نہیں لگنی چاہیے، یہ ہمارے اندر فطری احساس ہے. یہ وہ احساس ہے جو انسانیت کی مشترک میراث ہے. یعنی اس کو آپ الٹ دیجیے تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم اپنے مادی وجود کی پاکیزگی چاہتے ہیں. کم و بیش زیر بحث نہیں، لیکن بنیادی احساس یہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مادی وجود صاف ستھرا ہو. اب پاکیزگی کا احساس ہی اصل میں جو یہ تاثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہ شعور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ہمارے اس وجود کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اندر بھی ایک پوری دنیا رکھتے ہیں. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا معدہ ہے. اب یہ سب کچھ اگر قدرت کے عمومی قانون کے تحت کام کرتا رہے اور ہمیں اس میں کسی مداخلت کا کوئی احساس نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس مشینری کو چالو رکھنے کے لیے، روب عمل رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ پینا پڑتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہم یہی احساس رکھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کچھ چیزیں طیب للطعام ہوتی ہیں، اس کو مذہب کے حوالے سے الگ کر لیجیے، کچھ نہیں ہو. یعنی ہم ان چیزوں کو کھانے کے لیے، لیکن آپ کراہت محسوس کرتے ہیں، آپ نجاست محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر کسی چیز کے برے ہونے کا احساس ہوتا ہے، خواہ وہ ذائقے کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ کسی چیز کے اثرات کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ کسی چیز کی حیات اور صورت کے لحاظ سے ہو. یہ چیز بھی ہمیں جانوروں سے بالکل الگ ایک احساس دیتی ہے، ہمارے اندر اس کا شعور ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. یعنی وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بعض چیزوں کے غلط اور صحیح ہونے کا احساس رکھتے ہیں. تو انسانی فطرت اصل میں انہیں تینوں چیزوں سے عبارت ہے، یعنی اپنے مادی وجود کے بارے میں، ये शऊर हमको दिया गया है कि इसमें एक चीज पाकीजगी होती है और एक चीज गलत होती है, एक चीज हमारे लिए अच्छी होती है और एक बुरी होती है, एक चीज हमारे लिए नफासत होती है, लताफत होती है और एक कसाफत होती है। यानी ये एहसास हमको अपने मादी वजूद के बारे में भी फितरी तौर पर मदियत कर दिया गया है, और खाने और पीने की चीजों के मामले में भी हमारा मामला जानवरों का सा नहीं है। यानी वो अपनी तबीयत के लिहाज से या जबिल्लत के लिहाज से बाज चीजों को खाते हैं, बाज को नहीं खाते। हमारे यहाँ ये बाकायदा एक एहसास और शऊर है, जिस एहसास और शऊर के साथ हम फैसला करते हैं इस बात का। तो ये दूसरी चीज जो है हमारे अंदर मौजूद है, अखलाकी एहसास, तीसरी चीज। अब जब हम दीन का मुताला करते हैं तो ये मालूम होता है कि दीन क्या है। दीन असल में हमारे इन तीनों पहलुओं में पाकीजगी को कायम रखने का, यानी दीन कुछ नहीं सिर्फ ये। अगर कोई आदमी ये जानना चाहे कि दीन क्या है, दीन क्या है यानी अब इस वजूद का, इस वजूद के ये तीनों पहलू, मेरा मादी वजूद, मैं कोई चीज अपने जिस्म में बतौर खुराक ले रहा हूं, मेरा ये अमल और मेरा अखलाकी वजूद, इसको पाकीजा होना चाहिए। यानी यही चीज है जिसको कुरान मजीद कभी युताहिरुकुम तथीरा या कभी इस तरह खाने पीने से मुतल्लक है और खा वो मेरे अखलाकी वजूद से मुतल्लक है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि लाहिक नहीं होना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि यही इम्तहान है जिसमें तुम्हें डाला गया है। यानी इसमें बास चीजें ऐसी हैं कि जिनके मामले में हम फैसला करने में गलती करते हैं, वहां अल्लाह ताला रहनुमाई कर देते हैं, लेकिन उनकी सारी रहनुमाई का दायरा हकीकत में यही है। अगर आप पूरे दीन का जायजा लें तो मालूम होगा कि यही दायरा है। चुनाचे जब हमने ये कहा कि एक चीज दीन फितरत है, तो यहाँ दीन का लफ्ज इस्तलाही मफहूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। आप चाहें तो यहाँ दीन के लफ्ज से इल्तबास पैदा होने की वजह से लफ्ज इस्तेमाल न करें, आपने एक चीज फितरी हिदायत कह ली। यानी दीन का लफ्ज इस्तलाही मफहूम में तो उस हिदायत के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें पैगंबरों की वसादत से मिली। अगर इससे इतबास पैदा हो रहा, जब हमने दीन फितरत कहा तो असल में इस्तलाही मानी में दीन नहीं बोला, बल्कि उस इश्तराक के लिए बोला कि जो उस दीन में जो हमें इस्तलाही तौर पर मिला है और उस दीन में जो खुदा ने दिया है पैदा हो जाता है उसके नतीजे में। अच्छा, अब अगर ये बात वाज़े हो गई है कि हमारे पास एक फितरी हिदायत है, तीनों चीजों के बारे में फितरी हिदायत मौजूद है, वही फितरी हिदायत है जिसको कुरान मजीद मारूफ और मुनकर से ताबीत है। यानी वही फितरी हिदायत, वही फितरी हिदायत है जिसको कुरान मजीद रिज्स, गलाजत और तथहीर और इस तरह के असालीब में अदा करता है। ये फितरी हिदायत अगर जितनी फितरत में मौजूद है और जैसे मौजूद है वैसी की वैसी मेरे और आपके यहां मौजूद हो, इसको कुरान बयान कर दे, इसको पैगंबर बयान कर दे, यानी इसके अंदर कोई इजाफा किए बगैर, मैं इजाफों के आगे बिसारे दूंगा क्या चीज होती है इजाफा, कोई तगैयुर किए बगैर, कोई तायीन किए बगैर, जितनी है और जैसी है बयान कर दे, तो ये ना कुरान का हुक्म है ना सुन्नत को। यानी मिसाल के तौर पर आप यूं समझिए कि झूठ बोलना एक बुरी चीज है, अखलाकी चीज की मिसाल ले लीजिए, झूठ बोलना एक बुरी चीज है। एक मादी चीज की मिसाल ले लीजिए, यानी इंसान का बौलो बराज करके लथड़े हुए रहना एक बुरी चीज है। या मिसाल ले लीजिए, यानी दुनिया में मुश्तरक तौर पर मिसाल लीजिए किसी इंतहाई गलीज चीज की, उसको खाना एक बुरी चीज है। कुछ इख्तलाफात से कदर नजर करते, मोटी मोटी बातों में मिसाल ले लीजिए। अब फर्ज कीजिए कि इस बात को बैन ही रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया, बैन ही कुरान ने बयान कर दिया, तो मैं इसको न कुरान के हुक्म में रखूंगा न सुन्नत के हुक्म में रखूंगा, मैं इसको फितरी हिदायत की कैटेगरी में रखूंगा। अगर चाहिए कुरान में बयान की, यानी जब कुरान ये कहेगा मिसाल के तौर पर कि बदकारी न करो, तो ये मेरे नजदीक फितरी हुक्म है। यानी ये फितरी हिदायत का बयान है, कुरान से इसकी पदानी हो रही है। जब वो कहेगा झूठ ना बोलो, जब वो कहेगा बेदयानती ना करो, जब वो कहेगा किसी मजलूम जो है उसके ऊपर जुल्म ना करो, किसी यतीम का माल ना खाओ, तो ये फितरी दीन है, फितरी हिदायत है। इस फितरी दीन को उसी कैटेगरी में रहना चाहिए। यानी ये इसमें असल में जब आप ये कहेंगे कि ये कुरान का हुक्म है, तो आप बुनियादी हकीकत की नफी करेंगे। अच्छा, इसी तरह की कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, यानी जिस तरह फितरी दीन जो मैंने इसका जिक्र किया, इसका शऊर एक ईसाई को है, एक यहूदी को है, एक हिंदू को है, मुझे है, आपको है, तो सवाल यह कि फिर ये कुरान का हुक्म कैसे हो सकता है, फिर ये सुन्नत का हुक्म कैसे हो सकता है? ये तो असल में अल्लाह ताला की दी हुई वो हिदायत है जो मेरे अंदर मौजूद है और अजल से मौजूद है। मैं इस हिदायत को शेयर कर सकता हूँ, इस पर गुफ्तगू कर सकता हूँ, इस पर बात कर सकता हूँ दूसरे इंसान से, और थोड़ा बहुत मतलब इख्तलाफ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो हर चीज में हो सकता है। लेकिन यहां मेरे और दूसरे आदमी के दरमियान कोई किताब, कोई कुरान, कोई तौरात, कोई इंजील, किसी पैगंबर का कोई सवाल नहीं। मैं झूठ के बारे में जब गुफ्तगू करता हूं तो मुझे इसके लिए कुरान की आयत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और जब रसूलुल्लाह सल्लम ये फरमाए कि झूठ बोलना बुरी बात है, मिसाल के तौर पर हुजूर के पास एक आदमी आता है और वो आगे कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझे कोई बुनियादी बात बता दीजिए, तो आपने फरमाया कि झूठ ना बोला, तो ये हदीस है, लेकिन इससे कोई दीन में इजाफा नहीं हुआ, ये कोई सुन्नत नहीं, ये कुरान का भी कोई हुक्म नहीं, ये असल में फितरी हिदायत का बयान है। तो पहली बात जो इसको समझ लेना चाहिए वो ये है कि फितरी हिदायत, अब ये फितरी हिदायत मेरे मादी वजूद की तथहीर के बाद में भी होगी, ये फितरी हिदायत खाने और पीने की चीजों के बारे में भी होगी। जब पैगंबर ये कहेगा कि देखिए बात यह है कि ये दरिंदों का गोश्त नहीं खाना चाहिए आदमी, तो मैं इसको पैगंबर के अहकाम में नहीं रख सकता, इसलिए कि ये फितरी हिदायत बैने ही, जिस तरह मैं झूठ ना बोलने को उसमें नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? इसकी वजह यह है कि इसकी इब्तदा ना कुरान से हुई है ना पैगंबर से हुई। कुरान मजीद में भी ये जितनी आयात होंगी उन सबको भी बयान फितरत कहा जाएगा, ना कि वो कुरान के अहकाम की फहरिस्त होगी। एक ये बात अच्छी तरह पड़ी, फिर सवाल जब होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं वाजे करना चाहता हूँ कि क्या चीज है। चुनाचे वो जो एक पूरा का पूरा उसूल मैंने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लम भी उनके इंसानियत के गुले सरसबद है, तो वो फितरी चीजों को बयान करेंगे ना, यानी ये कहेंगे कभी आदमी को कि बदयाती ना करो, झूठ ना करो, अच्छे अखलाक से काम करो। ये सारी चीजें जब आप कह रहे होते हैं तो असल में आप दुनिया को कोई नई इत्तला नहीं दे रहे होते, बल्कि इंसान की फितरी हिदायत की याद दहानी कर रहे हैं। तो जब ये फितरी हिदायत की याद दहानी को कर रहे होते हैं, इसमें कोई इजाफा कोई कमी नहीं करते, कोई तहदीद कोई तायिन नहीं करते, तो कुछ नहीं। अच्छा, आप इसी में एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, बदकारी करना एक बुरी चीज है, ये तो फितरी हिदायत बयान हो गई, इसके इर्तकाब पर आदमी को 100 कोड़े की सजा दी जाए, ये फितरी हिदायत नहीं है, यानी ये चीज फितरी हिदायत से मुतल्लिक नहीं है। अब जैसे ही बदकारी के बारे में ये कानून बयान किया जाएगा, तो अब ये देखा जाएगा कि ये सुन्नत है या कुरान। या मिसाल के तौर पर एक चीज फितरी तौर पर मौजूद है इंसानों के अंदर, कम्युनिकेट भी हो जाती है अगर बयान करें, लेकिन ये कि ये किस दर्जे की चीज है ये मुतय्यन नहीं होता, यानी दर्जा क्या है इसका। पैगंबर आता है और आके बताता है इसका दर्जा ये है, अब ये सुन्नत की कैटेगरी में भी आ जाएगी, अब ये कुरान की कैटेगरी में भी आ जाएगी। इसकी एक मिसाल यूं समझिए, आपको कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि भाई अपनी आप मूछे पस्त रखें, मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूं, ये बड़ी सादा फितरी बात है, उसकी वजह यह है कि इंसान की शख्सियत और हैत में ये अखलाकी लिहाज से भी एक मतकबराना तासुर पैदा करती है और खाने पीने की चीजों को भी गलाजत समेट देती है, ये मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये बात फितरी चीज है, यानी इसमें कोई मसला नहीं, ये वाजिब है कि ऐसा किया जाए, यानी अब क्या किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यह है कि एक फितरी हुक्म को उठाकर वजूब के दर्जे में ले जाए, इसका वजूब के दर्जे में ले जाना ये असल में उसको सुन्नत की कैटेगरी, वरना आदाब की चीज है, ठीक अच्छी बात, यानी अगर उसकी बुनियादी हैत को तब्दील नहीं किया गया, बुनियादी तौर पर इसके बारे में यह फैसला करना कि यह वजूब की चीज है, ये लाजिम है, मिसाल के तौर नाखून काटना है, तो नाखून सादा सी बात है, सफाई तकाजा है, नाखून तराश के रखे जाए, लेकिन नाखून तराशना लाजिम है, इस पर पूछ हो जाएगी, ये वजूब के दर्जे की चीज है, अब ये दीन बन गया, यानी वह यूं समझ लीजिए कि दीन एक चीज अपनी फितरी हैत में बैन ही, मसलन अगर ये फितरत ही में तय होता कि ये वाजिब है, تو پھر اس کے وجود کا بیان بھی بیان فطرت. جیسے مثال کے طور پر جنسی تعلقات کے بعض انحرافات جو ہیں وہ فطرت ہی میں معلوم ہوتا ہے حرمت کے درجے کی، ان کا بیان حرمت بھی کوئی اضافہ نہیں. یعنی خواہ کسی چیز کی تعین کر دی جائے، خواہ تحدید کر دی جائے، خواہ اس کے اندر سے یہ متعین کر دیا جائے کہ یہ واجب ہے یا کراہت کے درجے میں، اس کو متعین کر دیا جائے. اصل میں یہ کام ہے کہ جو پیغمبروں کی جگہ کر لیا جاتا ہے، اب قرآن آ گیا، اب دیا جائے. تو دوسری چیز جو ہے اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک چیز جب فطری احکام میں ہوتی ہے تو اس پر کوئی پابندی لگا دی گئی، اس پر کوئی تحدید عائد کر دی گئی، یعنی جو ہم خود نہیں سمجھ سکتے اس کو عموم سے اٹھایا گیا اور وجوب کے درجے میں لے جایا گیا، لازم کر دیا گیا، لوگوں کے لیے ایک ٹریڈیشن کے طور پر متعین کر دیا گیا، ان کو پابند کر دیا گیا اس کا کہ یہ کام تم کو لازمن کرنا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ جو اس کو اب اصطلاحی دین میں لا کے کھڑا کر دیا. جب اصطلاحی دین میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پھر قرآن میں ہے، قرآن نے انیشیٹ کی ہے یا پیغمبر سے. اب آ کے گویا اس کی دوسری دونوں کیٹیگریز زیر بحث آتی ہے. جب تک چیز اس سے نیچے رہے گی، یعنی آپ اس کو اٹھائیں قرآن مجید سے اور باہر نکال لیں، آپ اس کو اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے باہر نکال لیں، اور جب اس کا آپس میں تبادلہ خیال ہو تو یہ معلوم ہو کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، قرآن نہ بتاتا، تو ویسے ہی انسانوں کے درمیان مانی ہوئی بات. تو اب اس کے بیان کو میں بیان فطرت کہوں گا، خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اس جگہ سے اٹھائیے اور اٹھا کر اس کے اندر کوئی تحدید، کوئی تعین پیدا کر دیجیے، یا اس کے اوپر کوئی قید لگا دیجیے، یا اس کے ساتھ کچھ لوازم کا اضافہ کر دیجیے. اب یہ چونکہ میں اس فطری طریقے سے نہیں کر سکتا تو یہ پیغمبر نے کر دیا، یہ سمجھ لینا چاہیے اس کو. اس کے نتیجے میں چیزیں کیٹیگرائز ہوتی ہیں. اب جو غلطی ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کیا کہیں گے آپ، یہ چھان پھٹک ہے نا. یعنی کہنے کو ایک آدمی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لوگ بھی کہتے ہیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حضور نے بھی بیان کر دیا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ بولنا دین کا حکم ہے تو وہ کیا اعتراض ہے. لیکن اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کیٹیگرائزیشن کو ٹھیک کر دینا، اس کو درست کر دینا، جب تک یہ درست نہیں ہوتی اصل میں دین کا صحیح فہم نہیں ہوتا. کہاں سے دین شروع ہوتا ہے اور کہاں، تو ایک ہے دین فطری. یہاں دین کا لفظ فطری ہدایت کے معنی میں بولا جا رہا ہے. یعنی یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بول دیا نا کہ ما کانا یوسف یاخذہ فی دین الملک، بول دیا قرآن نے. اور ایک ہے دین بطور اصطلاح. بطور اصطلاح وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت، وہ یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں. تو جب وہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کے دائرے میں ہم پہنچیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ فطری ہدایت سے آگے بات بڑھ گئی ہے کسی پہلو سے، تب وہ قرآن کا حکم بنے گی، تب وہ پیغمبر کا حکم بنے گی یا پیغمبروں کا حکم بنے گی، جس کو ہم سنت سے تعبیر کریں. ایک یہ چیز ہے. یعنی فطرت کیا ہے، فطری دین کیا چیز ہے، اور فطری دین کب قرآن کا حکم یا سنت کا حکم بنتا ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے. ایک اگلا مسئلہ جو اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں میں نے اس کو بیان کیا، مسئلہ میں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تفہیم اور تبیین ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بھی الگ الگ نہیں کیا جائے. یعنی لوگوں نے اس کو بھی سنت کے جامع عنوان میں بیان کر دیا، اس میں حسنہ کے جامع عنوان میں بیان کر دیا. میں اس میں فرق کرتا ہوں، اور یہ فرق بھی ضروری ہے چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کے. یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دیتے ہیں، اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اس طرح کی دین سے مراد کیا ہے، یعنی فطرت کے احکام میں کوئی تحدید ہوگی، کوئی تعین ہوگی، کوئی اس کی صورت متعین کی جائے گی، کوئی اس کے اندر چیز پیدا کی جائے گی، یعنی حتیٰ کہ اتنی سی چیز بھی اگر پیدا کر دی جائے گی کہ عموم کو اٹھا کر وجوب میں لے آیا جائے، تو وہ دین بن جائے گا. تو جب وہ اصطلاحی دین جو ہے وہ رسول اللہ دیتے ہیں، اصطلاحی دین دیتے ہیں، اگر وہ قرآن کی صورت میں دیتے ہیں تو میں قرآن کا حکم کہتا ہوں، اگر وہ قرآن کی صورت میں نہیں دیتے، وہ آپ سے انیشیٹ ہو رہا ہے یا آپ سے پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے انیشیٹ ہو رہا ہے، آپ اس کی تصویب کر رہے ہیں، تو میں اس کو سنت کہتا ہوں. اور جب قرآن میں بیان کرتا دین پر، اپنے ہی سنت میں بیان کرتا دین پر اور فطرت کی ہدایت پر آپ عمل کرتے ہیں، تو میں اسے اس وقت کہتا ہوں. اس لیے کہ یہ کام ہونا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دینا ہے اور قرآن دینے کے بعد قرآن پر عمل بھی تو کرنا ہے. تو اس عمل کا جب آپ ایک اچھا نمونہ پیش کر دیتے ہیں تو میں اس کو اس تعبیر سے ادا کرتا ہوں. یعنی اب میرے ہاں کوئی چیز اس میں حسنہ نہیں ہوگی جو نیا دین ہے, وہ تو سنت کی کیٹیگری میں چلا جائے یا قرآن کی کیٹیگری میں چلا جائے جب اسی پر عمل ہوگا. اور عمل میں کوئی نمونے یا کمال کا پہلو پیدا کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ بہترین نمونہ ہے. یعنی بہترین نمونہ کی کیٹیگری جو ہے, ابھی دیکھیے بہترین نمونہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. یا وہ فطری ہدایت پر حضور کمال کے ساتھ عمل پیدا کر ہو رہے ہوں, یا قرآن کے حکم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت اتمام و اکمال کے ساتھ عمل پیدا ہو رہے ہوں گے, اور یا اپنی ہی قائم کردہ سنت پر بہت اتمام و اکمال کے ساتھ عمل پیدا ہو رہے ہوں گے. اچھا, اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کریں گے نا کہ جو قرآن انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں کسی چیز کی وضاحت کر دیں. یہ وضاحت بطور خود بھی فرما سکتے ہیں اور یہ وضاحت کسی کے کہنے میں فرما سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس وضاحت میں جو کچھ کہا گیا ہے, اگر تو وہ قرآن مجید سے زائد کوئی بات ہے پھر تو دیکھیں نا وہ کیا چیز ہے, پھر اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہاں کی بات ہے. یعنی وہ اگر کوئی زائد بات ہے تو پھر یا تو وہ فطری ہدایت سے متعلق ہوگی یا وہ آپ کی سنت ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, یعنی پھر آپ سرگی کر رہے ہیں کہ بات سمجھا رہے ہیں. تو بات سمجھانے کو سنت کیسے کہہ دیا؟ یعنی اس لیے اس کے لیے میں تفہیم اور تبیین کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اسی ساری بحث میں اس سوال کا جواب بھی مل جانا چاہیے کہ جب میں نے پہلا اصول یہ بیان کیا اور اس میں یہ الفاظ لکھے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کیا چیز ہوگی؟ دین یا تو میرے مادی وجود کی تطہیر سے متعلق کوئی بات دین ہو سکتی, یا میرے کھانے پینے چیزوں کی تطہیر سے متعلق کوئی چیز دین ہو سکتی, یا میرے اخلاقی وجود کی تطہیر سے متعلق کوئی چیز دین ہو سکتی. اگر ان تینوں چیزوں سے متعلق نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں, یعنی پھر وہ کوئی اور چیز, وہ دین نہیں ہے. اب یہ اگر چیزیں جو ہیں یہ واضح ہو گئی ہیں اور اس میں کوئی وہاں باقی نہیں رہا تو میں وقفہ دوں گا آپ کو کہ آپ سوالات کریں. اس کے بعد میں ان اصولوں کو اس فہرست پر اپلائی کروں گا جو فہرست آپ نے شروع میں پڑھی, اور پھر یہ بتاؤں گا کہ اس فہرست کے اندر جو عام طور پر لوگ چیزیں کہتے ہیں کہ شامل ہونی چاہیے شامل نہیں ہے تو کیوں شامل ہے. یہ اطلاقی عمل جو ہے وہ مجھے اب کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اصول سن لیے, اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی کر لیجیے پہلے. اور اب میں نے اس کے بارے میں جو چند بنیادی چیزوں کی توضیح کی ہے وہ, کیونکہ اس میں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں نا, ایک جگہ یہ ہو گیا معاملہ کہ جو چیز دین ہے وہ سنت ہے, بتانا چاہیے نا دین کیا ہے. ایک جگہ یہ بات زیر بحث آ گئی بطور اصول کہ جو دین فطرت کے حقائق ہیں ان کے بیان کو وہیں رکھنا چاہیے, ان کو سنت میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہیں. یعنی حضور نے کمر جو ہے وہ بطور تتبع کیا ہے تو وہ آپ بھی سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ روز نفل پڑھیں اور روز ایک نئی سنت اس کو قرار دے دیا جائے, ہو گئی ایک بار, وہ باتیں سمجھ لیں. لیکن بنیادی مسائل یہ, تو ان کی طرف میں نے اسی لیے ذرا تفصیلی اشارہ کر دیا. اب آپ ان کو سمجھنے کے معاملے میں اگر کوئی اہم سوالات ہیں تو وہ لے آئیے سامنے, ان کا جائزہ لینے کے بعد پھر اپلیکیشن, اور اس میں ظاہر ایک بات بالکل واضح ہو جائے گی, کیونکہ انسان عملی طور پر جب اطلاع کرتا ہے تو پھر سمجھ لیتا ہے کیا ہو گیا ہے. اس میں میں دونوں چیزیں زیر بحث لاؤں گا, جو شامل کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے, اور جو نہیں شامل کیا گیا وہ کیوں نہیں.
ان میں سے مثال کے طور پہ جو کھانے پینے کی ضرورت ہے یا مثال کے طور پر وراثت کے بارے میں متنوع رہنے کی ہے, یہ کیا ایک سپر سیٹ ہے چیز کا؟ فطرت ہے
وراثت کے بارے میں متنوع رہنا جبلت نہیں ہے,
یہ بات کہ
یہ فطرت ہے,
فطرت میں ہے
انسانی فطرت,
جبلت کا مشروط کر رہے ہیں.
ہاں جبلت تو ذرا بحث ہی نہیں, جبلت میں تو ہم اور جانور بالکل یکساں ہیں, ہم اور جانور جبلت میں یکساں ہیں, کوئی فرق نہیں ہمارے درمیان. فطرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے اس کے تین چیزوں سے شروع, میرے مادی وجود کی تطہیر کے شعور سے, میری خوراک کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کے شعور سے, میرے اخلاقی وجود کی تطہیر کے شعور سے, یہ فطرت ہے, اسی کو انسان کہتے ہیں. اور جب کوئی اس کے بارے میں بات ہوگی تو وہ دین ہے, یعنی فطری دین, اور جب اس کی تحدید و تعین کی جائے گی تو وہ اس طرح ہی ہوگی.
وہ بھی
فطرت ہی سے ہم, یعنی وہ انحراف جو ہے وہ میرے اخ... اخلاقی احساس حیا کے خلاف ہے، اسی لیے تو وہ دین کا مسئلہ بنتا ہے. یعنی اخلاقی وجود جو ہے میرا ہے، ایک ہے میرا مادی وجود، ایک ہے میرا کھانا پینا، اور ایک ہے میرا اخلاقی وجود. اخلاقی وجود میں کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ کا شعور، دیانت اور بددیانتی کا شعور، حیا اور بے حیائی کا شعور. یہ میرے اخلاقی وجود کے حصے ہیں ساری کی ساری چیزیں، میری جبلت نہیں ہے، میرے اخلاقی شعور کا حصہ ہے یہ چیز. یہ اخلاقی شعور جو ہے جب مجرد ہوتا ہے، مثلا یہ کہا جائے کہ حیا اچھی چیز ہے، پھر کچھ نہیں ہوا. یہ فطری ہدایت کا بیان ہے، فطری ہدایت کا بیان ہے. لیکن جیسے ہی اس حیا کے بارے میں کوئی قاعدہ بنایا جائے گا، مثلا اسی حیا کو قاعدہ بنا کے قرآن مجید نے خواتین اور مردوں کے لیے ایک آداب پورے کے پورے بیان کر دیے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے گا، اب یہ اس طرح ہی دین بن گیا. لیکن اگر مثلا یہ آداب فطری ہوتے، لوگوں کے اندر عام رائج ہوتے، اور قرآن مجید یا سنت صرف یہ آگے کرتے کہ یہ واجب ہو گئے، تو پھر بھی یہ اصلاحی دین بن گیا. اس لیے کہ لوگوں کو ان کے وجود کا پتہ نہیں چل سکتا.
جویر صاحب، ایک تو چیز انسان کے اندر یہ فطری احساس ہے، بولنا بڑی بات ہے اس طرح کی، اور آپ نے بہت سی مثالیں دی. ایک دوسری چیز انسان کے اندر عقل ہے، انسان سوچتا ہے، کوئی بھی چیز خواہ وہ محسوس کرے یا دیکھے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایک خاص دلائل کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ان دونوں کا کیا ریلیشن کیا ہے آپس میں؟
عقل تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اندر وہ فیکلٹی ہے جو میرے اس فطری شعور کو بھی شعور کی سطح پر رکھتی ہے، اور جو اس کے بارے میں پیدا ہونے والے ابہام کو بھی انالائز کر سکتی ہے. اور اگر انسان سے اس بنیاد پر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کو سمجھ بھی سکتی ہے اور اس پر استدلال بھی کر سکتی ہے. وہ ایک بالکل الگ فیکلٹی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اس کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، آپ کے باہر جو کچھ پایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا ذریعہ ہے. یعنی وہ ایک آئینہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ وہ حیا جو میرے اندر ہے، عقل معروف ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کا فطری احساس ختم ہو گیا ہے، نہیں، اب اس کو دیکھنا ختم ہو گیا. جیسے میری آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں حواس سے ایک چیز سے محروم ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں سامنے کی جگہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو جیسے آنکھوں سے محروم ہو کے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے عقل سے محروم ہو کے میں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا، باہر بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ تو میرے پاس ایک بڑی اعلیٰ فیکلٹی ہے جو اصل میں مجھے ان چیزوں کا شعور دیتی.
جیسے کہ قرآن و سنت کے بعد کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاشرے کو یہ یاد کروا سکیں کہ فطرت اصل نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو میری غلطی ہے. بہت سی جگہوں پر لوگ کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ بہت سی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے ہاں ہم ان سے ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرتے ہیں کھانا، یا ہماری فطرت بات ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں
خاص بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اس احساس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اس سے بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی جو انسان کی سالے فطرت کا ایک بہترین نمونہ ہے وہ بھی اس سے محسوس کرتے رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اسے بیان بھی کر دیتے ہیں. یعنی اب ہمارے لیے مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا، بلکہ حضور نے کیا تمام انبیاء نے بیان کر دی. یعنی انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جس کو کمیونیکیٹ کرو، یہ درندگی ہے بنیادی طور پر، جو چیز ہے درندگی، یہ ہم نے سمجھ لی نا، اب اس کو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے. اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں کوئی بحث کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات کہہ دی، دوسرے نے اپنی بات کہہ دی. جن چیزوں میں بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا وہ اصل میں پھر تحدید میں آ گئی ہیں دین میں، تو آپ وہاں سے انتفاق کر لیں. یہ نا قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگوں کو جانی پہچانی بھلائیوں کی تلقین کرو اور جانے پہچانی برائیوں سے ان کو روکو. کہتا ہے نا معروف اور منکر کا مطلب ہے. تو یہ اصل میں فطری ہدایت ہے. یعنی فطری ہدایت میں جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ معروف ہیں، اور جو فطری ہدایت میں چیزیں منفی اثرات رکھنے والی ہیں وہ منکر ہیں. تو معروف اور منکر کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو کوئی اختلاف ہو جائے گا چھوٹا موٹا، کوئی فرق نہیں.
تو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ فطرت کی جب تعین کیا کر دی جائے تو وہ شریعت یا اصطلاحی دی. دوسرا آپ نے کہ وجوب جب بیان کیا ہے،
یعنی کہہ دیجیے کہ یہ لازم ہے دینی لحاظ سے، یعنی اس کے اوپر اب معاوضہ ہوتا، اس کی خلاف ورزی جو ہے یہ ممنوع قرار دیجیے.
یعنی یہ ہر فطرت کے معاملے میں نہیں ہوتا،
ہر فطرت کے معاملے میں کچھ چیزیں کراہت کے درجے میں ہوتی ہیں. وجوب یعنی کراہت سے اگلی کیٹیگری ہے. مثلا میں یہ نہیں تعین کر سکتا تھا کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے یا یہ حرام ہے، میں یہ متعین کرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا کہ یہ چیز پسندیدہ ہے یا فرض و واجب ہے.
لیکن یہ تو جو جنرل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ہوا ہے جی بیان کرنے کا چیزوں کو, اس میں وجبہ یا لازمہ کا فعل جو ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں حرم حرمہ یا اس طرح کی باتیں بیان ہو جاتی ہیں, وہ کیا اصطلاحاً بھی ان کو پسند آ جائے گا ہمیشہ؟
ضروری نہیں ہے, روایتوں کا معاملہ تو ذریعہ پہلے یعنی یہ دین تو اصل میں اجماع سے منتقل ہوتا ہے, تو روایتوں کے اندر تو بعض اوقات نہا کا لفظ, بعض اوقات حرمہ کا لفظ, تو رب ہی اس میں داخل کر دے, اس کو ظاہر ہے کہ سارے اصولوں میں رکھ کے دیکھا. روایت کا معاملہ بالکل رہتا ہے, لیکن قرآن مسئلہ بتا دے گا, قرآن میں تو الفاظ دوسرا نہیں استعمال کر سکتا, قرآن مجید یہ بات بتا دے,
قرآن یعنی اس کو سٹیٹس دے دے گا,
دے دے بالکل دے دے. اب یہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے, قرآن مجید نے مرد و عورتوں کے لیے ملنے جلنے کے آداب بیان کیے, تو شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو آداب ہیں یہ وجوب کے درجے کے نہیں ہیں, لیکن جس وقت اس کے استثناء بیان کر لگے تو اس میں الفاظ استعمال کرنے شروع کرتے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجوب کے درجے کی چیز ہے, یعنی بیان کر دیا اس نے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ اپنا دوپٹہ اتار کے بیٹھ جائیں مردوں کے سامنے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر معاملہ جو ہے وہ وجوب اور حرمت کا ہے, بتا دیتا ہے, قرآن مجید کا اسلوب اپنا ہوتا ہے لیکن وہ بتا دیتا ہے.
لیکن یہاں پر تو اصل میں اس نے حیا کے اس فطری اصول کی ایکسٹینشن اور تعین بھی بہت کچھ کر دی,
تعین بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا درجہ کیا,
یہی دونوں بات کر جائے, لیکن وہ اس تعین کا درجہ بتا دیا نہ کہ حیا کا بتا دیا.
نہیں نہیں, حیا کا درجہ تو بتایا گیا نا, میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے احکام کے بارے میں بتا دیتا, اپنے احکام کے بارے میں یہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کس درجے کی ہے.
یعنی ذہن میں جو سوال ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ جو یعنی فطرت کا کوئی اصول ہے یا فطرت کا کوئی اصول, کسی اصول کا اطلاق ہے, اس کو ہم اگر اسی جگہ رہنے دیتے ہیں کہ فطرت ہی کا ہے نہ کہ اصطلاحی دین کا حصہ ہے, اور جو اس میں وجوب بیان ہو رہا ہے وہ اصل میں فطرت پر عمل پیرا ہونے کا بھی تو ایک وجوب ہے جو انسان کے اندر پایا,
اگر وہ وجوب فطرت کے اندر واضح ہے تو پھر بیان فطرت,
پھر بیان فطرت,
یعنی وہ صرف اس وقت اصطلاحی دین بنے گا جبکہ اس کا وجوب فطرت کو نہیں طے کر سکتی. فطرت متردد تھی اس معاملے میں کہ کس چیز کو پسندیدہ کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا واجب کی, اس کو کراہت کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا حرمت کی, اگر اس میں سے متعین کر دیا کسی چیز کو اب یہ اصطلاحی دین کا
فطری وجوب ہے اس پر معاملہ بھی ہوگا.
جی بالکل ہوگا, لیکن اس کی بڑی سادہ مثال ہے, جیسے میں نے جنسی معاملات میں مثال دی, قرآن مجید نے کسی جگہ پہ مردوں کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی حرمت کی آیت نہیں ہے, لیکن وہ اس فطری چیز کو وجوب کے درجے میں اور حرمت کے درجے میں بیان کرتا ہے, یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا درجہ یہی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا, یہ انسانی فطرت ویسے ہی ہے, تو اس لیے میں اس کو فطری دین میں رکھوں. اور قرآن مجید نے اس کو جب بیان کیا تو آپ دیکھیے خود فطری دین کے طور پر بیان کر دی, یعنی جب خواتین کے معاملے میں یہ ذکر ہوتا کہ تو ہے سو ہمارا حکم, جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا, اللہ کو حکم کہیں بیان نہیں ہو, تو بتا دیا کہ یہ اصل میں وہ حکم ہے جو میں تمہاری فطرت کے اندر دے چکا ہوں. وہاں سے
تعین کے اندر جہاں وجوب ہوتا ہے وہاں بعض دفعہ آداب کی چیزیں بھی طے کر دی جاتی ہیں, یعنی وہ چیز اگر واجب نہیں ہوتی مگر پسندیدہ ضرور ہے, اس کو بھی تعین بھی طے کی جائے, جیسے مثال کے طور پہ دائیں ہاتھ سے کھانا یا اس طرح کی چیز,
تو واجب ہے,
یہ واجب نہیں
ہے, تو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنا دی,
یا کسی ایسی کیٹیگری کی مثال اس میں اصل میں وہ چیز واجب نہیں ہے محمود ہے,
وہ جب ہم عملی مثال لیں گے بہت سی چیزیں ذرے پاس آ جائیں گی. اس وقت تو میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہوئی ہے کہ جس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف دین ہے جو سنت ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فطری ہدایت ہے یا فطری دین ہے, اس کے کیا معنی ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں اس میں حسنہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کیٹیگریز کو پہلے الگ الگ سمجھیں, جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو پھر اصل میں پورا دین سمجھنا آسان ہو. وہ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کہا نا کہ بھائی یہ تو کچلی والے درندوں کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ بیان فطرت ہے, تو لوگوں کا رہا تھا کہ میں اصل میں سنت سے کوئی چیز نکال رہا ہوں, نہیں میں قرآن سے بھی جھوٹ بولنے کی مانیت نکال رہا ہوں, اگر جو بیان ہوئی ہے, لیکن وہ بھی بیان فطرت ہے, وہ قرآن کا بیان فطرت ہے, وہ پیغمبر کا بیان فطرت ہے, ایک ہی اصول وہاں ہے, ایک ہی اصول وہاں ہے. یا آپ یہ بتائیے کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا, یہ چیز متعین کر دی, اس چیز کے اوپر کوئی قید لگا دی, وہ کیا چیز ہے جس کو اٹھا کے آگے کیا, وہ اگر اتنی سی چیز بھی ہے, اس تردد کو دور کر دیا ہے کہ یہ چیز آداب کے درجے کی تھی، کراہت کے درجے کی تھی یا وجوب کے درجے کی، بس بھی دین بن اس طرح ہی دین ہو گیا۔
سر یہ اس میں حسنا جو جس کو آپ نے ایکسپلین کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کنکلوژن کر رہی کہ اس میں حسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل ہے
اگر وہ کسی کمال کے درجے میں کیا
گیا، یعنی یہ ضروری ہے،
یہ ضروری ہے، اگر مجرد عمل کیا گیا تو تعمیل حکم ہو گئی۔ یعنی آپ اس کو بہترین نمونہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیے یہ جو عمل ہے نا اس کا یہ بہترین، اس کی یہ اس کے نیچے کی درجے کی چیز تھی، حضور نے کیسا عمدہ نمونہ پیش کیا۔ جی
فطرت کے بارے میں یہ کہ اس دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد فطرت پر اس طرح عمل کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے، اور وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم 100% فطرت پر کام کر رہے ہیں، ایک طرح سا مباحثہ سا بن جاتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کا
مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ دین کے دائی ہیں نا، آپ ساری دنیا کو کسی ڈنڈے سے ہاتھ میں بھرے نہیں، آپ کو مباحثہ نہیں کرنا، آپ کو ادو ادا سبیل رب کا بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی ہے آسنۃ، یعنی پہلے آپ اس جگہ سے نکلیے کہ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے دنیا بھر میں اس کو مانیے۔ اگر ایسا ہو، ایسا ہوتا تو پھر دین کی دعوت کی ضرورت کیا تھی؟
سر آپ کے نزدیک شرک سے اجتناب جو ہے یہ دین کا حکم؟
جی فطرت،
یعنی دین کا حکم نہیں
فطرت کا، یہ اخلاقی، اسی لیے قرآن مجید نے اس کو اخلاقیات کی فہرست میں بیان کیا۔ یعنی مجھے ایک بڑے عرصے تک یہ تردد رہا کہ توحید کا عنوان ایمانیات میں ہونا چاہیے، اور جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، قرآن مجید نے اس کو ایمانیات میں شامل کیا، قرآن مجید کے ہاں یہ اخلاقی جو ہے۔
سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی اخلاقی تعلیمات کے آغاز میں اس کو،
ایک انسان وہ مسلمان نہیں ہے اور اس نے فطری لحاظ سے اپنی پوری زندگی پاکیزہ طور پہ گزاری، کیا وہ جنت میں جائے گا؟
اگر اس نے کسی دوسری ہدایت کو نظر انداز نہیں کیا جو اس تک پہنچی تو کیوں نہیں جائے گا؟ جرم نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے ایک حق آیا اور اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا، اب مسئلہ پیدا ہو
نہیں، اس حق سے پہلے بھی تو لوگ ہو چکے ہیں
نا، آیا نا، میں تو آیا کے شبد لگا، قرآن مجید کہتا ہے کہ من بعد ما جاءتکم البینات، آگے ہے نا، یعنی میں نے یا آپ نے پیش کر دیا، اب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ یہ اس کو مجرم بنا سکتا ہے، اگر نہیں آیا بس ٹھیک ہے، وہ اس کا جواب دے نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قرآن کے حکم کو اس طریقے سے بھی اس پر عمل کیا ہے جو اس والی بن سکتا ہے، کمال درجے سے تھوڑا سا نیچے عمل،
تمام سزاؤں پر عمل درآمد جو کرائے، نیچے سب کا تو سوال نہیں، بس عمل درآمد کر دیا، نیچے تو حضور کر ہی نہیں سکتے،
اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عمل جو ہے وہ اسوہ ہے جو قرآن مجید کے
احکام، تمام عمل وہ چیز جو آپ کمال کے درجے میں کریں، ورنہ وہ تعمیل ہو کر بس، ورنہ اسوہ کے معنی کیا ہے، اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین نمونہ،
اس کے اندر کوئی ایڈیشنل چیز تو ہوگی،
ہاں وہ ایڈیشنل چیز اصل میں کمال پہ کرنا ہے اس کا چیز، یعنی ہم ایک چیز کا تصور کر رہے تھے ایک عمل کا، تو اس کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش آ گیا، جو بہترین نمونہ ہے اسی کو اس طرح سے کرنا،
اس کا یہ بھی تو مطلب نکلا،
سارے لوگ سورہ احزاب کی جنگ میں لوگ استقامت بھی دکھا رہے تھے، لیکن حضور نے جو استقامت دکھائی وہ ایسی استقامت تھی کہ ہر ایک کو متاثر کر گئی، تو قرآن نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑا اعلیٰ نمونہ، وہاں ہی آئے تھا، اس کو اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے نا، اگر وہ مجرد تعمیر حکم ہے تو پھر تو میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں
جی۔ پیغمبر کا سر، پیغمبر کا ہر عمل اعلیٰ نمونہ نہیں ہوتا،
پیغمبر کا ہر عمل مجرد عمل بھی ہوتا ہے، اس میں نمونے کا سوال نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی کو پوڑے مروانے ہیں، اگر اس میں کوئی نمونے کی چیز آئے گی تو تب اس کو دینے پیش لائیں گے،
کامن
سینس کی بات، یعنی آپ کی کامن سینس بتائے گی کہ اس میں دو درجے ہو سکتے ہیں، تبھی آپ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس میں پانی ڈالا پی لیا، آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جیسے میں پیتا ہوں ویسے ہی آپ نے پیا ہے، کوئی خاص بات نہیں، لیکن آپ نے پانی پینے کا طریقہ ایسا اختیار کیا، یہ ہے اصل میں پانی پینے کا طریقہ، اب کہیے نا اس وجہ سے، کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کے درجۂ کمال اور درجۂ پست کا تصور رکھتے ہیں نا، جس چیز میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں کیا کہیں گے؟
لیکن اس معاملے میں تو ہم وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں جو قرآن کی چیز ہے جس پر آپ نے عمل
کیا، نہیں آپ اپنی سنت پر بھی عمل کریں، اس کو بیان کیا ہے، آپ اپنے پیش کرنا دین پر عمل کریں گے تو نماز آپ کی سنت سے ثابت ہے. آپ نے نماز پڑھنے کا جو نمونہ پیش کیا وہ آپ کو اس میں اگر وہ اچھا نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے تو آپ کو اس میں
کا یہ مطلب بھی ہوا کہ جو کچھ ایسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہوں گے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے.
ان میں پھر بہتر ہو نہیں سکتا یہ خیال کو پیدا ہوا
اس لیے پیدا ہوا
کہ عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں.
درجہ کمال میں کیا ہے
اگر اس میں درجہ کمال کوئی ہے
تو پھر اس کا مطلب وہی درجہ کمال تھا جو تھا.
نہیں وہ اصل میں اس میں کوئی کمال اور پست تھا ہی نہیں. یعنی آپ ہر عمل کی کیٹیگری میں یہ نہیں کر سکتے.
مثال
مطلب اس میں ذرا تھوڑی سی فلاں قسم کی آئنٹمنٹ لگا لینا فلاں ٹھیک کر لینا اس کو ذرا, اور جب اس کا ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جائے تو پھر تھوڑی سی ملائمت کی گفتگو کے ساتھ کر لیں.
یہ بھی تو ہے نا کہ کہاں سے کاٹا گیا.
نہیں یہ اس کا تو اس پہ سے کوئی تعلق نہیں, تو قانون جہاں پر کسی چیز کے نیچے کے درجے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی نماز اچھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز نارمل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر نماز پڑھی نہیں جا سکتی کسی دو طریقوں سے تو پھر اس میں اس کا کیا ہوگا, پھر تعمیل ہوگا.
بنیادی طور پہ تو سب دین فطر سے پھوٹتا ہے, اسی کے اوپر پھر کیٹیگری
اصل پہ دین ہے ہی وہی فطری ہدایت دین
سے پھوٹتا ہے اسی کو پھر آگے
سارا کا سارا وہی ہے. اس کی تعین کر دینا, اس کی تحدید کر دینا, اس میں کوئی قید عائد کر دینا, اس کو کسی ضابطے کی شکل دے دینا, یہ اصل میں اس طرح ہی دین بناتا ہے. یعنی وہ اپنے بیس میں سارا کا سارا دین جو ہے فطرت کا دین. یعنی کیا چیزیں ہیں دین میں, یا تو آپ کے مادی وجود کی تطہیر کی چیزیں ہیں, یا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر ہے, اور یا آپ کے اخلاق کی تطہیر. وہی دین تمام تک. اب ان کو اٹھا کر ان میں کوئی قاعدہ بنا دینا, کوئی ضابطہ بنا دینا, جیسے میں نے مثال دی نا کہ خواتین اور مردوں کو آپس میں حیا کا تعلق رکھنا چاہیے, یہ فطری دین. اس فطری دین کو نبی سے قرآن نے اٹھایا اور اٹھا کے بتایا کہ اس حیا کے تقاضے یہ. اب یہ اس طرح کی عبادات جو ہیں جی
عبادات جو
لیکن جب وہ تعین میں گزر جاتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر ایک اصطلاحی چیز ہے.
سر جھوٹ نہ بولنا بھی دین فطرت میں ہے اور شرک نہ کرنا بھی دین فطرت میں ہے, تو پھر جب جھوٹ بولنے پہ ساری دنیا جو ہے اس کا کنسنسس ہے کہ بھئی اس سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں, اچھا نہیں محسوس کرتے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے, تو شرک جو ہے وہ ساری دنیا کر رہی ہے بڑے مزے سے.
بالکل کنسنسس ہے, کوئی اس کی تہمت اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ عیسائی لینے کے لیے تیار ہے, لفظ بول دے نا تو تم شرک کرتے ہو سر پھاڑ دیتے ہو. ہندو نہیں لینے کے لیے تیار. اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ ہندوؤں کے جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ یعنی مسلسل اصرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ غلاظت جو ہے اس کا ارتکاب ہم نہیں کرتے, تم ہماری بات سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. آدمی کو یہ کہ لوگ شرک کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ شرک کا تہمت مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بحث کسی وقت کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے اور یہ جھوٹ میں بھی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اگلی زندگی کے تجربہ کوئی جھوٹ نہیں ہے فطرت کی کوئی فہرست بنانا ممکن نہیں. یہ انسان کا ایک شعور ہے جس کو کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی, معروف منکر کی فہرست نہیں بنائی, انسان کے اوپر ہی چھوڑ دیا. اس کا شعور رکھتا ہے اور اگر کوئی گرے ایریا باقی رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. سب انسانوں کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ ان کے وجود کو صاف ہونا چاہیے. صفائی کے اطلاق کے معاملات میں اختلافات, سب انسانوں میں یہ چیز کامن ہے کہ ہر چیز کھا لینے کی نہیں, کچھ چیزیں طیب لطام ہیں اور کچھ نہیں, یہ کامن ہے. اب ان میں اختلاف ہو گیا کون سی ہے کون سی نہیں. سب اس میں کامن ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور کچھ اقدار اس کے اندر بدیت کی گئی. اب یہ کہ ان اقدار کی اپلیکیشن کے معاملے میں اختلاف ہو, اور یہ اختلاف ہوگا, یہ تو ہر جگہ ہوگا. یہ دین کے احکام میں بھی ہوگا فطرت کے احکام میں بھی. فطرت کا لفظ بولتے لوگ کہتے ہیں کہ جبلت جیسی چیز ہونی چاہیے, سب کو بیٹھ کھانا کھا لینا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا, ورنہ تو انسان ختم ہو گیا. یعنی اس میں بھی انسان کے لیے انحراف کے مواقع رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس میں انحراف کے مواقع نہیں ہوں گے تو پھر تو اس کے اوپر جزا سزا نہیں ہو سکتی.
لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے جو انحراف انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی کانشسلی انحراف کرتا ہے, فطرت کے بعد ایسپیکٹ ایسے ہیں جس میں انڈیویجول لیول پہ انحراف کانشسلی نہیں کیا جا رہا ہوتا, سوسائٹی منحرف ہو چکی ہوتی ہے جس کے باعث انڈیویجول اب اسی فطرت میں بڑھتا ہے اور شاید اس کی فطرت اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے.
فطرت ڈفرینٹ نہیں ہوتی, اس کا شعور جو ہے وہ پست ہو چکا ہوتا ہے, اس کو آپ تذکیر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید اپنی دعوت کو ذکر کہتا ہے, یاد دہانی کرتے ہیں, مسلسل یاد دہانی کرتے ہیں تو بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہر معاشرے میں دین کی دعوت دے کے بیدار ہو جاتا ہے.
دین کی دعوت میں جو یہ اسپیکٹ ہے جیسے مثلا آپ نے بتایا کہ ایک فزیکل کلینلینس کا جو اسپیکٹ ہے, یہ بیدار یعنی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے تو نہیں کیا جاتا, یہ تو پھر ایک نئی ویلیو سسٹم کے بیسس پر ہی ہوگا. یعنی
وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہو گئے. تو دیکھیں نا, ہم ایک مسلمان سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اس مسلمان سوسائٹی کے اندر سود کے شیو نے مسائل پیدا کر دیے, یہ تو ہر جگہ ہو جائے گا. یعنی کسی انحراف کا جب عمومی غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو اس سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. یہ مشکلات آپ کو اس طرح ہی دین میں بھی پیش آئیں
گے. ایسا وہ انحراف تو ان چیزوں میں بھی کر سکتا ہے جو واضح کر دیتے ہیں اور میں بھی کر سکتا ہوں جو اپنے واضح نہیں کرتے, اس لیے وہ آزمائش کا پہلو تو دونوں میں ہے.
یعنی وہ سب چیزوں میں, ہماری مسلمان سوسائٹی میں کتنی چیزیں واضح ہیں لیکن انحراف بہت عام ہو چکا ہے.
جو چیزیں جن کی ابتدا قرآن نے کی ہے تو لازم دین ابراہیمی میں نہیں ہوں گی.
جن کی ابتدا قرآن نے کی ہے دین ابراہیمی میں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت دین ابراہیمی کی اس روایت میں ختم ہو گئی. یعنی دین ابراہیمی کی روایت کو 2500 سال گزر چکے ہیں. 2500 سال میں اگر ایک چیز مسخ ہو گئی ہے, لوگوں کی توجہات اس پر نہیں رہی, یا اس کی روایت میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ گویا نہ ہونے کی طرح ہو گئی ہے, تو پھر قرآن ہی سے نشٹ ہو گئی.
یہ سنسار کرنا تو دین ابراہیمی میں موجود تھا.
دین ابراہیمی میں تورات میں موجود تھا. یعنی دین ابراہیمی کی ٹریڈیشن تو وہ لیں گے جو عربوں کے پاس بول رہی ہے.
یہ جو
ایسا
واضح ہو جانے کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کے دین پورے کا پورا فطری عقائد جو ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, نہ کرنا بری بات ہے, تو اس سے یہ یعنی کنوے کیسے بندے تک کیا جائے؟ میں ایک بندہ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے, تو مینس کہ دس از ڈیڈ لاک, اب کوئی بحث نہیں ہو سکتی.
بحث تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے اسی لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ تذکیر کیجیے, یاد دہانی کرائیے. پیغمبر بھی اصل میں تذکیر کا کام کرتے ہیں, ذکر فإنما أنت مذکر. یعنی آپ جب انسانی فطرت کو آواز دیتے ہیں نا اور بار بار اس کے سامنے وہ چیز لاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بحث بند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کا انسان جاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمیں اصل میں ہمارے یہاں کیونکہ تبلیغ منوانے کا نام ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے. اگر وہ سادہ کمیونیکیشن تک محدود رہے, یعنی آپ نے اپنے احساس کو بیان کر دیا, تو آپ حیرت انگیز طریقے پہ دیکھیں گے کہ صرف فطری زندگی کا نمونہ پیش کرنے سے تذکیر ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ فطری حقائق کے مطابق آپ کاروبار کر رہے ہیں, اپنے کاروباری لوگوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, آپ بچوں میں تو بچوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, تو کچھ دیر کے بعد انسان اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں یہ بات کی, یہ اتنی فطری چیز, اس کو بیان فطرت کو تو بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے, بشرطے کہ آدمی کے اندر یعنی کوئی مناظر مبلغ نہ چھپا ہوا, ورنہ وہ صورتحال کو الٹ دے گا. بجائے اس کے کہ فطرت خود بہت کمیونیکیٹ ہو, اسے بحث کا موضوع بنا دے, مناظرے کا موضوع بنا دے, اور مناظرے اور بحث کا موضوع تو اصل میں بدیہی عقائد بن جائے تو ان کو بھی کوئی نہیں بنا سکتا. آپ فطری نمونہ پیش کیجیے, تھوڑے عرصے کے بعد انسانی فطرت کا اپنا عمل شروع ہو جائے.
چلیے جناب, آپ ان شاء اللہ 8:30